السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان میں صدر اشرف غنی کے انتخابی جلسے کے قریب ہونے والے خود کش دھماکے میں 26 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو گئے ہیں. طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ پروان صوبے میں افغان صدر کے جلسے میں دھماکہ انہوں نے کرایا ہے. اس کے علاوہ کابل صوبے میں ایک اور بم حملہ پولیس ضلع میں ہوا ہے, جس میں اطلاعات کے مطابق 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور طالبان نے افغانستان کے صوبے بغلان میں واقع بجلی گھر کے 3 ٹاورز تباہ کر دیے ہیں, جس سے دارالحکومت کابل سمیت ملک کا ایک تہائی حصہ تاریکی میں ڈوب گیا ہے. پاکستان اور بھارت روس میں ہونے والی کثیر ملکی انسدادی دہشت گردی مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں, باوجود کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کے علاقائی تنازع پر کشیدگی جاری ہے. اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت کرنے والا 7 رکنی لارجر بینچ 2 ججز کی سماعت سے معذرت کے بعد تحلیل ہو گیا ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے وزیر اعلی محمود خان کی ہدایت کے بعد صوبے بھر میں طالبات پر پردے کی پابندی کے حکم نامے کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے. اور اقوام متحدہ نے رواں ماہ ہونے والے افغان صدارتی انتخابات میں افغان شہریوں کے ووٹ کے آئینی حق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی تمام تر کوششیں کرنے پر زور دیا ہے. اور بھارت میں سی پی آئی ایم کے رہنما اور سابق رکن اسمبلی محمد یوسف تاریگامی نے نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس کر کے کشمیر کے حالات بیان کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری رفتہ رفتہ موت کے قریب جا رہے ہیں. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کا ایک مبینہ آڈیو بیان سامنے آیا ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سعودی آئل تنصیبات پر حملوں میں ایران کا ہاتھ ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں تفصیل کے ساتھ. افغانستان میں صدر اشرف غنی کے انتخابی جلسے کے قریب ہونے والے خود کش دھماکے میں 26 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو گئے ہیں. طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ پروان صوبے میں افغان صدر کے جلسے میں دھماکہ انہوں نے کرایا ہے. افغان وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ صدر غنی ایک فوجی احاطے میں تھے جب دھماکہ ہوا. ایک خود کش حملہ آور نے اپنی بارود سے بھری موٹر سائیکل دھماکے سے اڑا دی. وزارت کے ترجمان نصرت رحیمی نے بتایا ہے کہ فوجی عمارت میں کوئی ہلاک نہیں ہوا اور دھماکے کے باوجود جلسہ جاری رہا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان کے شمالی صوبے پروان کے صدر مقام چاریکار میں انتخابی جلسے سے افغان صدر اشرف غنی نے خطاب کرنا تھا, تاہم اس سے قبل دھماکہ ہو گیا. ہسپتال کے سربراہ قاسم سنگین کے مطابق دھماکے کے زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں, جن میں کئی افراد کی حالت تشویشناک ہے اور ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. کابل صوبے میں ایک اور بم حملہ پولیس ضلع میں ہوا ہے. افغان وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ خود کش حملے کا نشانہ وزارت دفاع کا ایک دفتر تھا جو امریکی سفارت خانے اور احمد شاہ مسعود چوک کے قریب ہے. طالبان نے اس حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے. پولیس حکام کے مطابق کابل شہر کے وسط میں ہونے والے اس دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں, اور ایمبولنسز اور سیکیورٹی اہلکار دھماکے کے مقام پر پہنچ گئے ہیں. یاد رہے کہ افغانستان میں 28 ستمبر کو صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, جس میں افغانستان کے موجودہ صدر اشرف غنی دوسری بار عہدۂ صدارت کے لیے امیدوار ہوں گے. طالبان نے افغانستان کے صوبے بغلان میں واقع بجلی گھر کے 3 ٹاور تباہ کر دیے ہیں, جس سے دارالحکومت کابل سمیت ملک کا ایک تہائی حصہ تاریکی میں ڈوب گیا ہے. یہ افغانستان کا سب سے بڑا بجلی گھر ہے, جسے طالبان نے اتوار کو نشانہ بنایا تھا. بجلی گھر کے حکام نے پیر کو بتایا کہ ہمسایہ ممالک ازبکستان اور تاجکستان سے درآمد کی جانے والی بجلی کو یہاں سے ملک بھر میں فراہم کیا جاتا ہے. بجلی گھر کو پہنچنے والے نقصان کے باعث ملک کے 34 صوبوں میں سے 11 مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گئے ہیں، جن میں دارالحکومت کابل بھی شامل ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ وہ بجلی گھروں پر ایسے وقت میں حملے کر رہے ہیں جب تک حکومت بغلان اور قندوز سمیت طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں بجلی فراہم نہیں کرتی۔ پاکستان اور بھارت روس میں ہونے والی کثیر ملکی انسدادی دہشت گردی مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں، باوجود کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کے علاقائی تنازع پر کشیدگی جاری ہے۔ پاکستانی فوج نے منگل کے روز اعلان کیا کہ ایک ہفتے جاری رہنے والی سینٹر 2019 مشقیں شنگھائی تعاون تنظیم کے زیر قیادت ہو رہی ہیں، جس کی سربراہی چین کرتا ہے۔ فوج کے میڈیا ونگ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ مشقیں روسی علاقے اورنبرگ میں شروع ہوئی ہیں اور ان کا مقصد شریک افواج کو علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے تربیت دینا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز ایزہ کے درخواست پر سماعت کرنے والا 7 رکنی لارجر بینچ 2 ججز کی سماعت سے معذرت کے بعد تحلیل ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الحسن نے سماعت سے معذرت کر لی، جس کے بعد بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ دوران سماعت عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ بینچ میں شامل 2 ججز محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت کے بعد صوبے بھر میں طالبات پر پردے کی پابندی کے حکم نامے کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ حکام نے ضمن میں ایک نیا ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس میں تمام متعلقہ ضلعی افسران کو طالبات کے پردے کو لازم قرار دینے کا حکم نامہ واپس لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور بھارت میں سی پی آئی ایم کے رہنما اور سابق رکن اسمبلی محمد یوسف تاریگامی نے نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس کر کے کشمیر کے حالات بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری رفتہ رفتہ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ تاریگامی کو بھی حراست میں رکھا گیا تھا، مگر سپریم کورٹ کی ہدایت پر انہیں بغرض علاج دہلی بھیجا گیا ہے۔ پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ سیتارام بھی موجود تھے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ نے رواں ماہ ہونے والے افغان صدارتی انتخابات میں افغان شہریوں کے ووٹ کے آئینی حق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی تمام تر کوشش کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعانتی مشن برائے افغانستان کے سربراہ تادا میچی اماموتو نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب رواں ماہ ہونے والے صدارتی انتخاب سے پہلے افغانستان میں تشدد کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تناظر میں افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے اعانتی مشن کے سربراہ کو بیان کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یعنی داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کا ایک مبینہ آڈیو بیان سامنے آیا ہے، جس میں وہ اپنے حامیوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ یہ مبینہ آڈیو پیر کو داعش کے میڈیا ونگ کی جانب سے نشر کی گئی تھی، جس کا ترجمہ جنگجوؤں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے ایک ادارے سائٹ انٹیلیجنس گروپ نے کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سعودی آئل تنصیبات پر حملوں میں ایران کا ہاتھ ہے۔ اوول آفس میں پیر کو بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ سے ہونے والی ملاقات کے موقع پر صدر ٹرمپ نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے۔ سعودی آئل تنصیبات پر حملے اور اس میں مبینہ طور پر ایران کے کردار سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان حملوں میں ایران ملوث ہے، تاہم وہ اس موقع پر جنگ نہیں چاہتے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنگ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور مشرق وسطی میں ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر ہفتے کو ہونے والے حملوں کی ذمہ داری یمن کے حوثی باغیوں نے قبول کی تھی، لیکن واشنگٹن کی طرف سے حوثیوں کے دعوے کو جھٹلا کر ایران پر ان حملوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے، تاہم ایران نے حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر اور خفیہ اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان فضائی حملوں میں ایرانی ہتھیار استعمال ہوئے ہیں۔ روس، ترکی اور ایران کے صدور نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں 9 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے اور سیاسی بحران کے حل کے لیے شام میں نیا آئین تشکیل دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان، روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر حسن روحانی نے شام کی صورتحال پر انقرہ میں سہ فریقی اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق خامنائی نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی حکام کی جانب سے بات چیت کی پیشکشوں کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا ہے۔ خامنائی کے بقول ایران کے تمام عہدیداروں کا یہی موقف ہے اور امریکہ کی ایران پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی ناکامی سے دوچار ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان نے منگل کو افغان صدر اشرف غنی کے انتخابی جلسے پر ہونے والے خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب 28 ستمبر کو افغانستان میں صدارتی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے رواں ماہ افغانستان میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل امن و امان کی خراب صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتخابی عمل کے دوران ووٹرز کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے ان خبروں کی تفصیل دے رہے ہیں محمد جلیل۔
افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی ایلچی تادامیچی کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ افغانستان میں صدارتی انتخاب سے قبل تشدد کے واقعات میں اضافہ تشویشناک ہے۔ خیال رہے کہ افغانستان میں 28 ستمبر کو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ منگل کے روز صدر اشرف غنی کے انتخابی جلسے کے قریب ہونے والی خودکش دھماکے میں کم از کم 24 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ مبصرین کے مطابق انتخابات سے قبل افغانستان میں امن و امان کی خراب صورتحال حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اس تناظر میں انتخابات سے متعلق اقوام متحدہ کے نمائندے کے بیان کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن، سول سوسائٹی، علماء اور امیدواروں کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ملک میں پرامن اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہو۔ افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے افغانستان کے صدارتی انتخابات سے متعلق اقوام متحدہ کے نمائندے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں افغان صدر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت تمام افغان شہریوں بشمول خواتین کے ووٹ دینے کے حق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں شفاف انتخابات کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن فورم آف افغانستان سے منسلک یوسف رشید کا کہنا ہے کہ افغانستان میں شفاف انتخابات کی راہ میں کئی چیلنج ہیں۔
Because we have still security problems, we have some political issues and challenges around the country at the same time.
اب بھی ملک بھر میں سیکیورٹی کے چیلنج کے ساتھ کئی طرح کے سیاسی مسائل بھی درپیش ہیں۔ اس کے ساتھ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے منسوخ ہونے سے پہلے دوحہ میں اس بات چیت کے 9 دور ہو چکے تھے، اور ایک تاثر تھا کہ امن بات چیت کی وجہ سے انتخابات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بعض صدارتی امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم میں اس لیے دلچسپی نہیں لی کہ شاید یہ انتخابات ملتوی ہو جائیں۔ دوسری جانب افغان امور کے ماہر اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغانستان کے الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے لیے پوری تیاری کر لی ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مستقل اور پائیدار امن کے قیام کے لیے صرف انتخابات ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ افغان امن بات چیت کا جاری رہنا بھی ضروری ہے۔
اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. یہ مذاکرات کے ذریعے ہی سیاسی طریقے سے مسئلہ حل ہوگا, جنگ کے ذریعے حل نہیں ہوگا. انتخابات بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور اس کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ جنگ کے ذریعے 18 سال سے امریکہ اور نیٹو نے کوشش کی.
یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواما طالبان کے ساتھ امن مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت کرنے والا 7 رکنی لارجر بینچ 2 ججز کی سماعت سے معذرت کے بعد تحلیل ہو گیا ہے. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے 16 ستمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا. الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن ملکہ بخاری, فاروق خبیب اور کمل شوزب نے مریم نواز کو پارٹی کی نائب صدارت سے ہٹانے کی درخواست دائر کی تھی, جس پر الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا. چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ نائب صدر کا عہدہ غیر فعال اور اختیارات کے بغیر ہے. اگر پارٹی صدر کا عہدہ خالی ہو تو مریم نواز کی نااہلی کے خاتمے تک یہ عہدہ نہیں سنبھال سکتی, لہٰذا انہیں پارٹی کی نائب صدر سے نہیں ہٹایا جا سکتا. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ مریم نواز کو اگر پارٹی کا کوئی اور عہدہ رکھنا ہے تو اس کے لیے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنے خلاف فیصلوں پر کلین چٹ لینا ہوگی. الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز کے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ کا کہنا تھا کہ سزا یافتہ شخص پر پارٹی عہدے کی پابندی عامرانہ دور میں لگائی گئی. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس پابندی کو ختم کر دیا گیا تھا.
یہ پابندیاں 1959 میں مارشل لا میں لگائی گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے پابندیاں ختم کر دی تھی.
پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مریم نواز کے خلاف یہ درخواست صرف سستی شہرت کے حصول کے لیے دائر کی گئی.
مسحقہ خیز یہ اپلیکیشن پٹیشن لے کر گئی تھی پاکستان تحریک انصاف ایک سستی شہرت کے لیے, اور فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے ظاہر ہے.
اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب تک کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا گیا. رکن اسمبلی ملکہ بخاری اور کمل شوزب کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا گیا, لیکن بعد میں یہ پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی العزیزیہ کیس میں اپیل کی سماعت کل ہونے جا رہی ہے. حکومت کی جانب سے کسی بھی صورت کوئی ڈیل نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے, جبکہ کچھ حلقے شہباز اور نواز کی ملاقات میں اس حوالے سے فیصلے کو اہم کہہ رہے ہیں, جبکہ مولانا فضل الرحمان اکتوبر میں اسلام آباد کے دھرنے کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
ہم معذرت چاہتے ہیں, آصم علی رانا کی یہ رپورٹ تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مریم نواز کے پارٹی عہدے کے خلاف دائر درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں عہدہ رکھنے کی اجازت دے دی ہے. آصم علی رانا کی جو دوسری رپورٹ ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے بارے میں, وہ ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے. سی پی آئی ایم کے رہنما اور سابق رکن اسمبلی محمد یوسف تاری گامی نے نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس کر کے کشمیر کے حالات بیان کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری رفتہ رفتہ موت کے قریب جا رہے ہیں. تاری گامی کو بھی حراست میں رکھا گیا تھا, مگر سپریم کورٹ کی ہدایت پر انہیں بغرض علاج دہلی بھیجا گیا ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم اس کی تفصیل بتائیں گے.
کشمیر کے سی پی ایم رہنما اور سابق رکن اسمبلی محمد یوسف تاریگامی نے جموں و کشمیر میں نافذ پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کا دم رفتہ رفتہ گھٹ رہا ہے. بی جے پی دعویٰ کرتی ہے کہ ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی اور کوئی بھی نہیں مارا گیا, لیکن سچائی یہ ہے کہ کشمیری دھیرے دھیرے موت کے قریب جا رہے ہیں. انہوں نے جذباتی انداز میں اور نم آنکھوں کے ساتھ کہا کہ ہم بھی جینا چاہتے ہیں, ہمیں اس کا موقع دیا جائے. یہی ایک کشمیری اور ایک ہندوستانی بول رہا ہے, ہماری بھی سنی جائے, صرف ایک طرف کی باتیں سنی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم مرنا اور تباہ ہونا نہیں چاہتے. محمد یوسف تاریگامی کو بھی نظر بند کیا گیا تھا, مگر سپریم کورٹ کی ہدایت پر انہیں بغیر علاج دہلی آنے کی اجازت دی گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت سے کوئی امید نہیں تھی, لیکن بقول ان کے میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک آئینی انتظام کو الوداع کہنے کے لیے اتنے اتاولے ہوں گے. ان کے بقول کشمیریوں نے سیکولر ہندوستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا, مگر اب وہ رشتہ جو دونوں کو باندھے ہوئے تھا کمزور پڑ رہا ہے. اس سے قبل انہوں نے بات صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا,
ایک ایجنڈا ہے بی جے پی کا جسے انفولڈ کیا جا رہا ہے اور جسے عملایا جا رہا ہے, لیکن ہماری رائے میں ایسا کر کے جموں کشمیر کے عوام تو تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں ہی, ملک کی سالمیت کو بھی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے, اور جو بانڈ آف ریلیشن شپ مقرر کیا ہے جموں کشمیر نے یونین کے ساتھ, یونین آف انڈیا کے ساتھ, اسے بھی کمزور کرنے کی ایک یہ کوشش سمجھی جائے گی.
اس موقع پر سی پی ایم رہنما سیتارام یچوری نے کہا کہ بہت سے لوگ یومیہ کماتے اور کھاتے ہیں, لیکن اب لوگوں کو روزی روٹی حاصل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. 40 دنوں سے زیادہ ہو گئے معمولات زندگی معطل ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب تک رہے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ہم پارٹی کے ان لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جن کے پاس لینڈ لائن فونس ہیں. وہاں پر کوئی عوامی ذریعے نقل و حمل نہیں ہے. اسپتالوں میں ادویات کی قلت کی بھی خبریں آ رہی ہیں. ادھر حکومت کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں حالات معمول پر لوٹ رہے ہیں. اس نے گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں بھی کہا تھا کہ پابندیاں بتدریج ہٹائی جا رہی ہیں. حکومت بنیادی خدمات اور لازمی اشیاء کی سپلائی کو یقینی بنا رہی ہے. اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیل فون خدمات بھی بتدریج بحال کی جا رہی ہیں. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور اطلاع ہیں کہ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھارتی خارجہ پالیسی کے بارے میں ایک پالیسی تقریر میں پاکستان کے ساتھ تعلقات پر بھی اظہار خیال کیا ہے. اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں نئی دلی, جہاں ہماری نمائندہ ہیں ریتل جوشی. جی ریتل, بتائیے گا کہ کیا خاص خاص نکات تھے بھارت کے وزیر خارجہ کی اس تقریر کے. معذرت چاہتے ہیں, شاید ہمارا رابطہ ریتل جوشی سے منقطع ہو گیا ہے. ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو تو اس بارے میں ہم ان سے بات کر سکیں. اس دوران کچھ خبریں میرے پاس ہیں جو میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. تیونس کے صدارتی انتخابات میں قانون کے پروفیسر اور غیر سیاسی شخصیت قیس سعید کو مخالف صدارتی امیدواروں پر برتری حاصل ہے. سیاسی ماہرین قیس سعید کی غیر متوقع ممکنہ کامیابی کو اپ سیٹ اور سیاسی زلزلہ قرار دے رہے ہیں. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں 2/3 ووٹوں کی گنتی کے اختتام پر قیس سعید 18.9% ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں. صدارتی انتخابات میں 2 درجن سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا جبکہ انتخابی ٹرن آؤٹ 45% رہا. تیونس میں سن 2011 میں فوجی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ ملک کے سربراہ کے انتخاب کے لیے دوسرے آزادانہ انتخابات ہو رہے ہیں. اور ہمارا رابطہ نئی دہلی میں اپنی نمائندہ ریتل جوشی سے ہو گیا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ بھارت کے وزیر خارجہ نے آج جو تقریر کی ہے اس میں کیا خاص خاص نکات تھے. جی ریتل بتائیے گا.
جی دیکھیے, کیونکہ مودی حکومت 100 دن پورے ہو چکے ہیں اور تقریباً ہر وزیر جو ہر محکمے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی پریس کانفرنس کر کے جو بھی اچیومنٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں. جو ایس جے شنکر کی آج پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے اور بھارت کے جتنے بھی رشتے ہیں باقی دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے بارے میں بات کی. ایک بڑا حصہ اس پریس کانفرنس کا پاکستان پر بھی فوکس تھا, تو پاکستان کو لے کے جو بات کہی گئی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ان کا یہ کہا تھا کہ آرٹیکل 370 جو ہٹائے جانا ہے وہ پوری طرح سے ایک بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے. یہ بات بھارت بہت شروع سے کہہ چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پی او کے لے کے انہوں نے کہا کہ اس پر ہمارا اسٹینڈ بہت کلیئر ہے اور ہم نے کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں کی ہے اور وہ ہمارا ہی حصہ ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب ہمارا جورسڈکشن اس کے اوپر ہو. اس کے علاوہ کچھ اور اہم چیزیں تھیں, جیسے یو این جی اے میں کیا کوئی چانسز بنتے ہیں عمران خان کے اور نریندر مودی کے ملاقات کے, تو اس پر انہوں نے پہلے تو کامنٹ کرنے سے منع کیا لیکن پھر یہ کہا کہ جو حالات ہیں آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ کیا ہوگا. تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ شاید اب کوئی بھی جو پاسبلٹی تھی دونوں کے بیچ ملاقات کی وہ نہیں بنتی. اور اسی طرح سے دونوں فورن منسٹرز کے بیچ بھی ابھی ہمیں آج ان کی باتوں سے لگا کہ شاید کوئی ملاقات کی گنجائش نہیں بنتی ہے.
تو یہ بتائیے گا کہ ان کی تقریر پر کیا رد عمل تھا ایوان کے اندر, اور کوئی اپوزیشن کے لوگوں نے کچھ اس پر احتجاج کیا یا انہوں نے اس کو خاموشی سے سنا؟
نہیں, فی الحال تو اس پہ کچھ نہیں بولا گیا ابھی کسی کی بھی طرف سے. اور یہ بات مودی حکومت دیکھیے شروع سے کہتی آئی ہے کہ جو اس کا پرانا ٹرم تھا جو اس سے گزشتہ 5 سال تھے اس میں بھی انہوں نے فورن پالیسی پہ بہت توجہ دی اور پوری طرح سے یہ کوشش کی تھی فورن پالیسی کو ریوائز کیا جائے اور باقی ملکوں کے ساتھ آؤٹ ریچ کی کوشش کی گئی تھی. اور یہ بات سچ ہے کہ فورن پالیسی کے معاملے میں واقعی بھارت میں پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں بہت ہلچل دیکھی ہے, خاص طور پر اس نئی حکومت کے آنے کے بعد. لیکن پاکستان کے ساتھ رشتوں میں اتنے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بہتری نہیں آ پائی ہے. ایک اور جو ان سے سوال پوچھا گیا تھا خالد, وہ کلبھوشن جادھو کے اوپر تھا, کیونکہ ہمیں یاد ہو ہے کہ جب بھارت کو کانسولر ایکسس ملی تھی تب پاکستان کے کچھ آفیشلس وہاں موجود تھے. بھارت میں اس سے لے کے بڑا کرٹیسزم ہوا تھا, کہا گیا تھا کہ یہ انمپیڈڈ ایکسس نہیں ہے, اس کی بات کہی گئی تھی. میں نے خود اس ٹائم جب ایم ای اے کے لوگوں سے بات کی تھی اور جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح کی ایکسس کے لیے وہ کیوں تیار ہوئے تھے, تب بھی ہمیں فورن منسٹری کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا. آج بھی ان کا کہنا تھا کہ دیکھیے ہماری ضرورت تھی یہ جاننا کہ کلبھوشن جادھو ٹھیک ہے یا نہیں ہے, وہ کس حالات میں ہے, اسی لیے ہم اس طرح کی ایکسس کے لیے. لیکن آگے ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو واپس کیسے لایا جائے. اس کے علاوہ اور بھی جو انہوں نے پاکستان سے جڑے مسئلوں پہ جب بات کی تو یہ بھی کہا کہ جو ٹیررزم پر پاکستان کا رویہ ہے, جب صورتحال بن رہی ہے, ایسا ان کے آج کے پریس کانفرنس سے کہیں بھی نکل کے نہیں آیا.
اچھا یہ بتائیے گا کہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس وقت اور جو پابندیاں ہیں ان پر کچھ بات کی وزیر خارجہ نے؟
جی نہیں, کیونکہ وہ ان کے ایکشن میں نہیں آتا ہے, یہ تو انٹرنل, کیونکہ مطلب اس کو یا تو ہوم منسٹری دیکھتی ہے اور لیکن کیونکہ یہاں پر مسئلہ پاکستان کا بھی آ جاتا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کشمیر سے بار بار آرٹیکل 370 پہ بار بار کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا اور ہم نے, لیکن ہاں فورن پالیسی کے حساب سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس کو بھارت سمجھانے میں کامیاب رہا ہے, ایسا ان کا دعویٰ تھا کہ آرٹیکل 370 کو ہٹایا جانا ضروری تھا اور انٹرنیشنل کے ساتھ ہے, ایسا ان کا کہنا تھا, ان کا ماننا ہے.
بہت شکریہ ریتل جوشی آپ کا. تو یہ ہماری نئی دہلی میں نمائندہ تھیں ریتل جوشی, جن سے ہم بات کر رہے تھے. اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبریں اور حالات حاضرہ کی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن یعنی حقائق تلاش کرنے والے مشن نے 60,000 روہنگیا افراد کو درپیش خطرات سے متعلق بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کو بھجوائی گئی رپورٹ کی تفصیلات لیزا شلائن نے بھیجی ہیں اور وہ سنا رہے ہیں اسد حسن.
3 رکنی غیر جانبدار بین الاقوامی مشن نے میانمار پر اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں حکومت کے بندوبست کے ساتھ انسانی حقوق کی تباہ کن خلاف ورزیاں جاری ہیں. مشن کے سربراہ مزوکی دارالزمین نے گزشتہ سال کی رپورٹ کا احاطہ کیا ہے جس میں انسانیت کے خلاف جرائم اور میانمار کی فوج کی جانب سے جنگی جرائم کے ارتکاب کا پتہ لگایا گیا ہے اور یہ جرائم ایک نسلی گروپ کو ہدف بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب بھی یہ جرائم جاری ہیں.
We found genocidal acts and the inference of genocidal intent in the Tatmadaw's 2017.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میانمار کی فوج تکمدو کے سال 2017 کے کلیئرنس آپریشن میں روہنگیا کے خلاف نسل کشی کے حامل اقدامات دیکھتے ہیں اور نسل کشی کے ارادے والے استدلال. میانمار میں سیکورٹی فورسز نے اپنے سفاکانہ جرائم کے خلاف مقدمات سے استثناء سے استفادہ کیا ہے. مشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کی رپورٹ 1300 ایسے افراد کے انٹرویوز پر مشتمل ہے جو زیادتی کا شکار ہوئے یا عینی شاہد ہیں. اس کے علاوہ اس نسلی گروپ کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر دسیوں ہزاروں رپورٹوں کا بھی مشاہدہ کیا گیا ہے. مسٹر دارزمن کا کہنا ہے کہ اس پہاڑ جیسے مواد کے پیش نظر یہ واضح ہے کہ خطرات نے 740,000 روہنگیا مہاجرین کو گزشتہ سال بنگلہ دیش کے کاکس بازار فرار ہونے پر مجبور کیا اور یہ نقل مکانی آج بھی جاری ہے. دارالزمین کا کہنا ہے کہ ریاست راکھائن میں آج بھی 60,000 روہنگیاز کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی. وہ کہتے ہیں کہ امتیازی قوانین بشمول 1982 کے شہریت کے قانون کے جو روہنگیاز کو بنیادی حقوق سے محروم کرتا ہے آج بھی نافذ العمل ہے اور ان قوانین کو اظہار رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
We conclude that there is a strong inference of continued genocidal intent on the part of the state in relation to the Rohingya.
دارالعلوم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ریاست کے اقدامات کے حصے کے طور پر آج بھی روہنگیاز کی نسل کشی کی سوچ موجود ہے اور نسل کشی کے دوبارہ بپا ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے. اور یہ کہ میانمار نسل کشی سے متعلق بین الاقوامی کنونشن کے رکن کی حیثیت سے ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے. یہ نسل کشی کو روکنے، اس کی تحقیقات اور نسل کشی کے ذمہ داروں کو سزائیں دلوانے کے لیے مؤثر قانون سازی میں ناکام رہا ہے. ادھر اقوام متحدہ میں میانمار کے نمائندے کیاو موئن نے اس رپورٹ کے مقاصد، غیر جانبداری اور ساکھ کو چیلنج کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں انسانی حقوق کی صورتحال کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اور یہ ناکافی شواہد اور غلط معلومات پر مبنی ہے. لیزا شلائن کے لیے میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت کرنے والا 7 رکنی لارجر بینچ 2 ججز کی سماعت سے معذرت کے بعد تحلیل ہو گیا ہے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ.
جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے جوڈیشل کونسل کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے دلائل کا آغاز کیا اور بینچ پر اعتراض اٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ اس بینچ میں کچھ ججز کو مقدمہ سننے سے انکار کر دینا چاہیے. سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کے علاوہ باقی ججز پر مشتمل فل کورٹ بنا دیا جائے. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کون سے عوامل سے جج کی جانبداری ثابت ہوتی ہے. عدالت کا ہر جج اپنی ذمہ داری آئین اور قانون کے مطابق ادا کرتا ہے. کسی جج کی کسی مقدمے میں کوئی دلچسپی نہیں. جج کی جانبداری کا کہہ کر آپ غلط جانب جا رہے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل کا اعتراض مسترد کر دیا اور ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں، کسی جج کو مقدمہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اس موقع پر انہوں نے کیس کی سماعت میں 30 منٹ کا وقفہ کر دیا. 30 منٹ کے وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الحسن نے سماعت سے معذرت کر لی. ججز کا کہنا تھا کہ ہمارا حلف پابند کرتا ہے کہ ہر صورت انصاف کریں. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ کیس میں مفاد نہ ہونے کے باوجود الگ ہو رہا ہوں، ہم نے تمام حالات میں حلف کا پاس رکھنا ہوتا ہے، ساتھ ہی جج کی طرف سے تحفظات افسوسناک ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے کہا کہ الگ ہونے والے ارکان کا بڑا احترام ہے، یہ بات اپنے موکل کی طرف سے کہہ رہا ہوں. پاکستان بار کونسل کے امجد شاہ نے کہا کہ اس فیصلے سے معزز جج صاحبان کے وقار اور احترام میں اضافہ ہوا ہے.
اعجاز الحسن صاحب اور ایک طارق صاحب، اور ان دونوں نے اپنی عزت میں بے پناہ اضافہ کیا. پہلے بھی بڑے آنریبل تھے اور اس کے بعد بھی وہ انہوں نے اپنی عزت میں بے پناہ، ہم تو ان کی ریسپیکٹ میں ہمارے سامنے تو بہت اضافہ ہوا ہے.
سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کاروائی پہلے ہی آئینی پٹیشن دائر ہونے کے بعد روکی جا چکی ہے. اب بینچ ٹوٹ جانے کے بعد چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا اس حوالے سے نئے بینچ کا فیصلہ کریں گے. جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل کی طرف سے درخواست کی گئی ہے کہ الگ ہونے والے 2 ججز کے علاوہ باقی ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دی جائے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
ایک روز قبل وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے تعلیم ضیاء اللہ بنگش نے سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم طالبات کو پردے میں آنے جانے کو لازمی قرار دینے کا اعلامیہ جاری کر دیا تھا، مگر تنقید کے باعث اس اعلامیہ کو اسی دن واپس کرنے کا اعلان کر دیا. پشاور سے شمیم شاہد تفصیل دیں گے.
خیبر پختونخوا حکومت نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت پر سوموار رات گئے خواتین کے اسکولوں میں پردے کے بارے میں کی جانے والے فیصلے کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام نے منگل کے روز سوموار کو ضلعی افسران کو جاری کردہ اعلامیہ کو منسوخ کرنے کے سلسلے میں ایک اور اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی اور محکمہ تعلیم کی اسپیشل سیکرٹری ارشد خان نے علیحدہ بیانات میں ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے مشیر تعلیم کے اس فیصلے کو پوری طور پر واپس کرنے کی ہدایت کی ہے.
ہری پور کی جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے اس نے یہ فیصلہ کیا. اس کے بعد پھر یہاں کے جو اس کو دیکھا دیکھی کر کے پشاور کی ایجوکیشن آفیسر نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، پھر مشیر صاحب بھی ان کے دفاع میں نکلا. یہ تو ایک انڈیویجول کی طرف سے فیصلہ تھا، اس لیے پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور فوری طور پہ وہ کینسل کرایا.
ایک روز قبل وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے تعلیم ضیاءاللہ بنگش کے ہدایت پر پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع کے ضلعی تعلیمی افسران اور دفاتر نے تمام سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم طالبات کے لیے پردے میں آنے اور جانے کو لازمی قرار دیا تھا۔ مشیری تعلیم ضیاءاللہ بنگش نے از خود وائس آف امریکہ کو اس فیصلے کی تصدیق کی تھی۔ مشیری تعلیم کے مطابق سب سے پہلے ہری پور میں طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات کے پیش نظر طالبات کو باپردہ ہو کر آنے جانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ہری پور کی ضلع تعلیمی افسر سمینہ الطاف کا کہنا ہے،
یہ ہمارے اپنے ایریا کے لیے تھا، میرے بہت زیادہ، اور یہ اسکول کے اندر کرنے کو بھی نہیں کہا گیا تھا۔ میرے بچے زیادہ تر چل کے آتے ہیں نا، اور وہ 4-5 کلومیٹر سے فاصلہ ہوتا ہے جو طے کرتے ہیں، تو ہم لوگ نے اپنے طور پہ یہ ایسی کمپلین تھی بچیوں کی، تو ہم نے کہا کیا میں اور کیا کر سکتی ہوں، بعض کہہ رہے تھے اسکولوں کے ٹائمنگ بدل دیں، تو یہ کوئی نوٹیفکیشن نہیں تھا، یہ ایک آفیسر اسکول ہوتا تھا تاکہ ہم کسی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو یہ کہہ لیں کہ وہ ذرا سر کو ڈھانپ کے آ جائیں۔
وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے تعلیم ضیاء اللہ بنگش کا موقف تھا کہ اس پابندی کا مقصد طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات کی حوصلہ شکنی ہے، مگر اس فیصلے پر نہ صرف انسانی اور خواتین کے حقوق کی تنظیموں سے وابستہ افراد، ممبران پارلیمان، بلکہ ذرائع ابلاغ پر بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ غیر مصدقہ اعداد و شمار کے مطابق روا سال خیبر پختونخوا کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ اور طالبات کو ہراساں کرنے کے 2200 سے زیادہ واقعات رونما ہوئی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر گزشتہ اختتامی ہفتہ ہونے والے حملے میں ایران ملوث تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس وقت تک جوابی کارروائی نہیں کرے گا جب تک اس بات کا حتمی ثبوت نہیں مل جاتا کہ یہ حملہ ایران نے کرایا تھا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی وائٹ ہاؤس کے لیے خصوصی نمائندہ پیٹسی وداسی کوارا کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر سلسلہ وار ڈرون سے کیے گئے حملوں سے کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پیر کے روز صدر ٹرمپ نے اس حملے کے لیے ایران کو تقریباً قصوروار ٹھہرا دیا۔ انہوں نے بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان سے ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم جو ہی اس حملے کے حتمی ثبوت حاصل کر لیتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے، تاہم یہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، لیکن امریکہ فوجی لحاظ سے اس کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا،
That was a very large attack and it could be met with an attack many many times larger very easily by our country but we're going to find out who definitively
یہ بہت بڑا حملہ تھا، لیکن اس کے جواب میں ہمارے ملک کی طرف سے اس سے کہیں زیادہ بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے، تاہم ہم پہلے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ حملہ حقیقت میں کیا کس نے ہے۔ یمن کے دارالحکومت کو کنٹرول کرنے والے ایران کے حمایت یافتہ حوثی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم امریکہ نے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دیا ہے کہ ایران اس حملے کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ ایران نے اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ الزام سفید جھوٹ ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا،
Yemeni people are exercising their legitimate right of defense. The attacks are reciprocal and the main solution is to halt these attacks.
Yemen کے عوام اپنے دفاع کا قانونی حق استعمال کر رہے ہیں۔ یہ حملے دیگر حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں اور اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ ایسے حملے روکے جائیں۔ یمن کے بحران کا حل بھی سیاسی بنیادوں پر ہی ہوگا۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے مارٹن گریفتس نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ اس حملے کے دور رس اثرات ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا،
This extremely serious incident makes the chances of a regional conflict that much higher and of a
rupture. اس انتہائی سنگین نوعیت کے واقعے سے علاقائی تنازع کے امکانات بڑھ سکتے ہیں اور اس تنازع کے حل کے امکانات بہت کم ہو سکتے ہیں۔ حملوں کے باوجود صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سفارتی کوششوں کی گنجائش اب بھی موجود ہے۔ اس علاقے میں کشیدگی بڑھنے کے خدشات کے پیش نظر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ماہرین کو دعوت دے گا کہ وہ سعودی عرب آ کر اس واقعے کی خود تحقیقات کریں۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز سعودی عرب میں سعودی تیل کمپنی کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے بعد کیا امریکہ اور ایران کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے اس رپورٹ میں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو بھرپور جواب دینے کے لیے امریکہ مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان کے ایران میں سابق سفیر جاوید حسین کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں جب مشرق وسطی میں سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں، صدر ٹرمپ کو ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔
چیزوں کو، ان معاملات کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو مڈل ایسٹ میں پہلے ہی کانفلکٹ اور لڑائی اور جنگ کے جو ہے وہ ہر کافی ممالک میں ان کا اس کا دور دور ہے، جیسے سیریا میں ہے، یمن میں ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی جو ہیں وہ کانفلکٹس ہیں، تو جو یہ خطہ ہے وہ مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور عالمی طاقتوں کو اور ریجنل پاورز کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو ڈیفنسز ہیں اور اپنے جو اختلافات ہیں ان کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ چیز یمن میں جو صورت حال ہے اس پہ بھی یہ اپلائی کرتی ہے، اور یہ سیریا میں ہے یہ اس پہ بھی اپلائی کرتی ہے، اور جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان میں جو تعلقات ہیں ان کو بھی بات چیت کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے ان کو ڈیفیوز کر کے ان کو کسی سیٹلمنٹ کی طرف لے جانا چاہیے۔
امریکہ میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا ایران سے متعلق سخت بیان کا مطلب ہرگز ایران سے لڑائی کرنا نہیں، بلکہ ایران کو سخت پیغام دینا مقصود ہے۔
اس قسم کے جو میسیجز دیے جاتے ہیں ان کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ایک، اسے کہنا چاہیے ایک منیمم لائن ڈرا کر دیتے ہیں کہ جس سے نیچے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ دوسری بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اینیمیز، اپنے ایڈورسریز کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک بیسک کنڈیشن ہے جس کے اوپر نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں، اور ان کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں، ورنہ اس کے کانسیکوینسز زیادہ سیریس ہوں گے۔ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو بیسیکلی آپ اسی بیسس پہ دیکھیے کہ ان سٹیٹمنٹس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نیگوسیشنز کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر وہ ریٹیلیشن کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ دوسری سائڈ کس طرح رسپونڈ کرتی ہے۔
شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ کے رہنما کیری لیم نے کہا ہے کہ وہ ہانگ کانگ کی معیشت کے بارے میں موڈی کریڈٹ کمپنی کی ریٹنگ سے متفق نہیں ہیں۔ موڈی نے ہانگ کانگ کی ریٹنگ کو مستحکم سے منفی قرار دیا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ۔ شبیر جیلانی کی زبانی۔
ہانگ کانگ کی رہنما کیری لیم نے ہانگ کانگ کے بارے میں موڈی کی حالیہ ریٹنگ سے اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق بھی کیا ہے کہ ہانگ کانگ میں ہونے والے مظاہروں سے اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہیں،
In responding to Moody's decision, our statement stressed that Hong Kong's fundamentals remain very strong. Whether it is one country, two systems, the rule of law, our connectivity, our many...
کیری لیم کا کہنا ہے جو مشورہ ہم دیتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ وقت موضوع نہیں ہے، کیونکہ سماجی سطح پر کشیدگی، متشدد اقدامات اور توڑ پھوڑ جیسے واقعات مسلسل جاری ہیں۔ یہ شاید قدر و قیمت کے اعتبار سے ہانگ کانگ کی ساکھ بحال کرنے کی مہم شروع کرنے کی غرض سے سرکاری ذرائع استعمال کرنے کا بہترین طریقہ نہیں ہے۔ تاہم جلد یا بدیر ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے ہانگ کانگ کی بنیاد پر پورا اعتماد ہے۔ اسی طرح موڈی کے فیصلے کے جواب میں میں یہ کہوں گی کہ ہانگ کانگ کی بنیاد مضبوط ہے، چاہے یہ ایک ملک دو نظاموں کی بنیاد پر ہو، قانون کی حکمرانی یا رابطہ کاری کے حوالے سے ہو۔ ہمارے قومی سطح کے اقدامات سے بہت سے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ وہ وقت آئے گا جب ہم ہانگ کانگ کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کر سکیں گے۔ لیم کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے عوامی سطح پر ایک مباحثے کا آغاز کریں گی تاکہ حکومت کے اقدامات سے قبل لوگوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع مل سکے۔ ان کا کہنا ہے،
Since we are going into a new style of governance that is more open and more people oriented, I think this sort of dialogue will be very helpful. So that is the purpose.
وہ کہتی ہیں، چونکہ ہم حکمرانی کے ایک نئے انداز کی طرف بڑھ رہے ہیں جو زیادہ کشادہ ہے اور زیادہ عوامی نوعیت کا ہے، میرا خیال ہے کہ اس انداز کا مباحثہ بہت مددگار ثابت ہوگا۔ یوں مباحثہ شروع کرنے کا یہی مقصد ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس کا مقصد کوئی ایک بار کی شعبدہ بازی ہرگز نہیں ہے۔ یہ بہت منظم اور مستحکم انداز میں کیا جائے گا جو طویل عرصے تک جاری رہے گا۔ لام نے مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس ایکشن کا دفاع کیا۔ پولیس کے اقدامات کو مقامی رپورٹروں اور مظاہرین نے یہ کہتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ اس میں بہت زیادہ تشدد استعمال کیا گیا۔ یہ مظاہرے حکومت کے اس قانونی مسودے کے خلاف شروع ہوئے تھے جس کے تحت جرائم میں ملوث ہونے والوں کو مقدمے کے لیے چین بھیجا جانا تھا۔ حکومت کے خلاف یہ مظاہرے شدت اختیار کر گئے تھے اور لوگ زیادہ آزادی اور جمہوریت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں وفاقی محکمہ صحت نے الیکٹرانک سگریٹ کی وجہ سے پھیپھڑے کی بیماری پھیلنے کے پیش نظر ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہنگامی اقدامات کے مرکز کو متحرک کرنے سے ماہرین کو ادارے کے عملے کا اضافی تعاون مل سکے گا جو قوم کی صحت کو لاحق اس سنگین خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
بیماریوں پر قابو پانے کا مرکز یعنی CDC ان 380 مصدقہ یا مشتبہ کیسز کی تحقیقات کر رہا ہے جن میں مریض ویپنگ کی وجہ سے پھیپھڑے کی بیماری کا شکار ہوئے۔ ان میں 6 اموات شامل ہیں۔ اس بیماری کے ماہر ہارورڈ میڈیکل اسکول کے ڈاکٹر جوناتھن وینیکوف نے ویپنگ مصنوعات پر فوری طور پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ الیکٹرانک سگریٹ جان لیوا مصنوعات ہیں، انہیں حکومت کی جانب سے جانچ اور مکمل طور پر ریگولیٹ کیے جانے تک بازار سے اٹھا لینا چاہیے۔ اس وقت یہ کھلے عام دستیاب ہیں اور انہیں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسے خریدنے والے لوگ ایسے ہیں جیسے کوئی اپنی زندگی کو جوئے میں ہار دے۔ یہ تھے ڈاکٹر جوناتھن وینیکوف کے الفاظ۔ ان مصنوعات کو بازار میں یہ کہہ کر پیش کیا گیا تھا کہ یہ تمباکو کی سگریٹوں کی محفوظ متبادل ہیں۔ وفاقی ریگولیٹرز نے اس کی سب سے بڑی کمپنی JUUL کو خبردار کیا ہے کہ ایسے دعوے نہ کرے کیونکہ ابھی تک انہیں ثابت نہیں کیا جا سکا۔ ریاست کیلیفورنیا نوجوان نسل کو اس عادت سے روکنے کے لیے $2 کروڑ کی مہم شروع کر رہی ہے۔ نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے کہا ہے کہ ان کی ریاست کے ہیلتھ کمشنر پھلوں اور ٹافیوں کے ذائقے والی ای سگریٹ پر پابندی لگانے کا ارادہ کر رہے ہیں جو نوجوان نسل کو متوجہ کرتی ہیں۔ شکاگو کے میئر لوری لائٹ فٹ نے بھی ایسے ہی ارادے کو ظاہر کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیو یارک میں منگل کو شروع ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں عالمی رہنما جوہری ہتھیاروں پر کنٹرول کے مسئلے کو اولین ترجیح دیں گے۔ 100 سے زائد سیاسی، فوجی اور سفارتی شخصیات پر مشتمل گروپ کے جاری کردہ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ کیوبا میزائل بحران کے مقابلے میں ان دنوں کسی جوہری حادثے کے خدشات کہیں بڑھ گئے ہیں جو ریاستوں کے غلط اندازے اور غلط تخمینے کے باعث پیش آ سکتے ہیں۔ لندن سے ہینری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
روس اور امریکہ کے درمیان درمیانے درجے کی مار کرنے والے جوہری میزائل کا معاہدہ انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر ٹریٹی یا INF گزشتہ ماہ باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا، جبکہ اس ماہ روسی صدر پوتن نے اعلان کر دیا کہ ان کا ملک وہ نئے میزائل دوبارہ بنانے کا آغاز کر رہا ہے جس پر اس معاہدے کے تحت پابندی عائد تھی، لیکن وہ یہ میزائل اس وقت تک نصب نہیں کرے گا جب تک امریکہ ایسا نہیں کرتا۔ INF معاہدے کے اچانک خاتمے کے بعد نئے جوہری خطرے سے خبردار کرنے کے لیے معروف روسی اور یورپی سفارتکاروں اور فوجی قائدین کا ایک گروپ قائم ہوا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایٹمی ہتھیاروں کے مسئلے کو اولین ترجیح دی جائے۔ مطالبے پر دستخط کرنے والوں میں برطانیہ کے سابق سیکرٹری دفاع ڈیس براؤن، جو ان دونوں یورپی یونین لیڈرشپ نیٹ ورک کے چیئرمین بھی ہیں، شامل ہیں۔ براؤن کہتے ہیں،
In particular, the arms control architecture that we've depended on for decades is eroding.
وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر ایک دہائی سے ہتھیاروں پر کنٹرول کے جس ڈھانچے پر انحصار کیا جا رہا تھا وہ ختم کیا جا رہا ہے، اور اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی تیار کی جا رہی ہے جو جوہری ہتھیاروں میں شامل ہوگی، جس سے نہ صرف اس کی نئی استعداد پیدا ہوگی بلکہ اس کو باضابطہ بنانا ممکن نہیں ہوگا، اور ایسے خطرات بڑھ جائیں گے جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ یہ خطرناک ہتھیار، جس میں ہائپر سونک میزائل بھی شامل ہے، روس، امریکہ، چین اور آسٹریلیا میں ابھی بننے کے مراحل میں تھے، اور جو تمام دفاعی نظام کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان دنوں زیادہ سے زیادہ ممالک اپنا میزائل نظام تیار کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن 3 دہائی پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد صرف یورپ اس حوالے سے سر فہرست تھا۔ براؤن کہتے ہیں،
From a European perspective, the deteriorating trust between the West and Russia in the broadest sense.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی نقطہ نظر سے وسیع تر بنیادوں پر مغرب اور روس کے درمیان بگڑتا ہوا اعتماد اور اس ڈھانچے کو جو پچھلی دہائی میں منظم ہوا تھا ختم کرنے سے خدشات پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جس میں دنیا بھر کے جوہری ہتھیاروں کا 90% یا تو ذخیرہ کیا گیا ہے یا نصب کیا گیا ہے, اور ان نصب شدہ ہتھیاروں کے استعمال میں صرف چند منٹ لگیں گے. گروپ کے بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ صرف یورپ کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں, بلکہ جیسا کہ شمالی کوریا نے جوہری ذخیرہ تیار کیا ہے, انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی جوہری تناؤ ہے, اور ایران کا جوہری معاہدہ جو امریکہ کی دستبرداری سے خطرے میں ہے. براؤن کہتے ہیں
that in conversations between our leaders these issues are raised. The problem is that our politics and the lack of leadership.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے اشارے ملے ہیں کہ ہمارے قائدین کے درمیان بات چیت میں یہ مسئلہ اٹھے گا. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست اور قیادت کی کمزوری وہ کچھ حاصل کرنے کی راہ میں حائل ہے جو ماضی کی قیادت نے حاصل کیے تھے. بیان پر دستخط کرنے والوں نے نئے ہتھیاروں کی تیاری کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے امریکہ اور روس پر نئی سوچ پیدا کرنے پر زور دیا ہے, اور کہا ہے کہ چین اور دیگر ایٹمی ممالک کو چاہیے کہ وہ اسٹریٹجک استحکام کے لیے کام کریں. تاہم موجودہ سیاسی جغرافیہ کے ماحول میں اقوام متحدہ کے لیے کسی معاہدے پر پہنچنا آسان نہ ہوگا. اسفر امام, اردو ویو اے, واشنگٹن.
وہ کیمپ جہاں داعش لڑاکوں سے تعلق رکھنے والے خاندان مقیم ہیں, بین الاقوامی میڈیا نے ان کیمپوں کو داعش کی حیات نو کرنے والی نرسریاں قرار دیا ہے. تاہم امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ تشدد اور شدت پسندی سے تعلق رہنے کے باوجود ان کیمپوں میں مقیم بچوں کو بچایا جا سکتا ہے اور انہیں معاشرے کا کارآمد فرد بنایا جا سکتا ہے. وائس آف امریکہ کے ہیدر مرڈک نے بتایا ہے کہ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ بچے ذہنی پراگندگی کا شکار ہو جائیں اس سلسلے میں فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. وائس آف امریکہ کی نمائندہ ہیدر مرڈک نے یہ رپورٹ دی ہے اور اسے پیش کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ کیل.
شام کے اہنیسا کیمپ میں غیر ملکی داعش لڑاکوں کے چند بچے ہیں جن کے قریب جب جایا جاتا ہے تو وہ دو انگلیوں سے وکٹری کا نشان بناتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کو پستول بنا کر میڈیا نمائندوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں جیسے کہ وہ انہیں گولی مار دیں گے. ادھر دوسرے الہول کیمپ میں بہت سے لڑکوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر عسکریت پسندوں کی آئندہ نسل بنیں گے. 10 سال کی بچیاں چہرے کو نقاب سے چھپاتی ہیں. چند ماؤں نے تو داعش سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے جب گھر چھوڑا تھا تو ان کے نزدیک وہ ایک نیک کام کرنے جا رہی تھیں. ان میں سے بیلجیم کی ایک شہری بشرا ابو اللہ کہتی ہیں, جب آپ اپنے مذہب کی پیروی کرتی ہیں تو آپ پر بہت سی نظریں ٹکی ہوتی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نقاب کیوں پہنتی ہیں, آپ ایسا کیوں کرتی ہیں. اس کے بعد ایک پیشکش آتی ہے اور وہ یہ کہ آپ اسلامک اسٹیٹ میں رہ سکتی ہیں جہاں آپ سے اس طرح کے سوال نہیں پوچھے جائیں گے. اس سال جب مارچ کے مہینے میں داعش کا آخری مضبوط ٹھکانہ بھی فوج کے قبضے میں چلا گیا تو اس کے بعد داعش لڑاکوں کے 50,000 سے زیادہ بچے کیمپوں میں رہنے لگے. ان میں سے زیادہ تر اپنی ماؤں کے ساتھ ہیں. جو خواتین باقی بچی ہیں وہ لڑاکوں کی بیویاں اور دیگر خواتین رشتے دار ہیں. ان کے والد یا تو مر چکے ہیں اور یا جیل میں ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ یہ کیمپ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں کے گارڈوں پر اور داعش لڑاکوں کی رشتے دار خواتین پر حملے ہوئے ہیں جو خلافت میں قائم کردہ اسلامی اصولوں کی پاسداری نہیں کرتی. ہزاروں خاندانوں کا تعلق اس خطے کے باہر سے ہے. حکام نے 12 متعلقہ ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے شہریوں کو واپس آنے دیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے مصطفیٰ بالی کا کہنا تھا,
یعنی ہم اجراءات امنی ہولے زیادہ دیکھیں.
We are tightening security at Al-Hol camp.
ہم نے الہول کیمپ میں سیکیورٹی کو مزید مضبوط کر دیا ہے, لیکن یہ ہمارے اکیلے کا نہیں بلکہ 50 ممالک کے لیے ایک سیاسی مسئلہ ہے. امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ داعش عسکریت پسندوں کے بچوں کو بچانے کے لیے اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں گزرا. تاہم اگر کوئی تبدیلی نہ آئی تو پھر یہ انسانی بحران ایک سلامتی سے متعلق تباہی میں تبدیل ہو سکتا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنیوا میں ماہ دسمبر میں پہلے گلوبل ریفیوجی فورم کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں پاکستان, ترکی, کوسٹا ریکا, ایتھیوپیا اور جرمنی کے سربراہان مملکت سمیت 1200 سفارتکار, انسانی حقوق کے علمبردار ماہرین تعلیم اور پناہ گزینوں کی شرکت متوقع ہے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جنگ اور ظلم و ستم سے تنگ جبری بے دخل کیے گئے لوگوں کی تعداد ان دنوں ریکارڈ 7.10 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 1/3 پناہ گزین ہیں۔ ان میں سے 85% ترقی پذیر ملکوں میں رہ رہے ہیں، صرف 15% نے دولت مند اور صنعتی ملکوں میں پناہ لی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے صرف 1 سال پہلے پناہ گزینوں پر ایک معاہدے کی توثیق کی تھی، جس میں دنیا نے پناہ گزینوں کی صورتحال کے بہتر اور نئے حل پر اتفاق کیا تھا۔ ریفیوجی فورم کے لیے یو این ایس سی آر کے ڈائریکٹر ڈینیل اینڈرس نے اس موقع پر تعمیری فیصلے کی توقع ظاہر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مقصد مختصر مدت کے ایمرجنسی طریقوں سے پناہ گزینوں کی صورتحال سے نمٹنا ہے۔ قیاس ہے کہ یہ کہیں زیادہ منظم اور پائیدار ہوگا۔ اینڈرس کہتے ہیں
The new model in dealing with refugee situations means really we have to move away from refugee camps where refugees are often isolated, not allowed to leave the camps, towards what we call inclusion.
وہ کہہ رہے ہیں کہ پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے نئے طریقے کا مطلب ہے واقعی ہمیں پناہ گزینوں کو کیمپوں سے، جہاں پناہ گزین عموماً الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، انہیں وہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ میزبان کمیونٹی میں شامل ہو جانا۔ یوں وہ اس معاشرے سے سیکھ کر اور ان کی مدد سے اس کمیونٹی کا حصہ بن جائیں اور اس کے بعد معاشرے کی ترقی میں اپنا حصہ بٹائیں۔ گرچہ یو این ایچ سی آر اس سلسلے میں مالی مدد حاصل کرنے کی خواہاں ہوگی، لیکن اس 2 روزہ اجلاس میں کوئی مالی مدد کے وعدے نہیں لیے جائیں گے۔ گلوبل ریفیوجی فورم کی رابطہ کار ٹیم کی سربراہ پروین علی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس اجلاس میں شرکا ریاستوں کی پالیسی اور مالی ذمہ داریوں کا تعین کریں گے۔ پروین علی کہتی ہیں
For example, making a commitment to include refugees systematically in decisions about funding and development support, for example. We're also encouraging material and technical support. So some countries
وہ کہہ رہی ہیں کہ مثال کے طور پر پناہ گزینوں کی مالی اور ان کی ترقی میں مدد کے لیے منظم طریقے سے فیصلے کی ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم ٹھوس اور فنی مدد کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ چند ممالک کے پاس ہو سکتا ہے کہ یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ مناسب مالی مدد فراہم کر سکیں، لیکن وہ ان کی مدد کے لیے میزبان ملک میں منظم نظام کے قیام میں اپنی مہارت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ علی کہتی ہیں کہ یو این ایس سی آر رکن ممالک کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ وہ میزبان ممالک کے بوجھ اور ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میزبان ممالک سے اظہار یکجہتی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں رکن ممالک فورم پر اپنی تجاویز پیش کر سکتے ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اس وقت کچھ اور خبریں۔ اسرائیل میں رواں سال دوسری مرتبہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے 60 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ وزارت عظمیٰ کے دوڑ میں 5 بار وزیر اعظم رہنے والے بنیامین نیتنیاہو اور سابق آرمی چیف بینی گانس کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ منگل کو ہونے والی پولنگ کے لیے 10,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے سینٹرل الیکشن کمیٹی نے 3,000 نگرانوں کو تعینات کیا ہے۔ یاد رہے کہ رواں سال کے دوران اسرائیل میں دوسری بار انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل 9 اپریل کو ہونے والے انتخابات میں نیتنیاہو کی قدامت پسند لیکوڈ پارٹی اور بینی گانس کی بلو اینڈ وائٹ پارٹی 35-35 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی تھی۔ انتخابات کے بعد نیتنیاہو اتحادی جماعتوں کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے تھے، لیکن وہ اپنے سابق وزیر دفاع ایوارڈ گور لیبرمین کی حمایت کے حصول میں ناکام رہے تھے، جس کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی اور دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ روس، ترکی اور ایران کے صدور نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں 9 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے اور سیاسی بحران کے حل کے لیے شام میں نیا آئین تشکیل دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان، روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر حسن روحانی نے شام کی صورتحال پر انقرہ میں سہ فریقی اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ شام کے نئے آئین کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور اس ضمن میں ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو شام کا نیا آئین تحریر کرے گی۔ افغانستان میں صدر اشرف غنی کے انتخابی جلسے کے قریب ہونے والے خودکش دھماکے میں 26 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور اسی اثنا میں کابل صوبے میں ایک اور بم حملہ پولیس ضلع میں ہوا ہے۔ افغان وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ خودکش حملے کا نشانہ وزارت دفاع کا ایک دفتر تھا، جس میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر زبیر الطیب۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رکھ۔